أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو خير ناصر ومعين. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیام رحمان پروگرام میں جو سحر عالمی نیٹورک کا آپ کا اور آپ کا اپنا پروگرام ہے, ناظرین اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کے مختلف سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں, اور پچھلے ہفتے سورہ واقعہ کا تعارف پیش کیا تھا, اور یقیناً بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جو نامکمل رہ گئی ہیں اور ان کی ہم تفسیر یا اس کا تعارف پیش نہیں کر سکے. آج اس سلسلے کی دوسری کڑی ہے اور آپ کے سامنے سورہ واقعہ کا تعارف پیش کریں گے, لیکن پہلے چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً.
بنام خدا رحمان و رحیم. جب ہونے والا واقعہ ہو چکے گا تو اس کے وقوع کو جھٹلانے والا کوئی نہ ہوگا, وہ تہوالا کرنے والا واقعہ ہوگا جب زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تو یہ منتشر غبار بن کر رہ جائیں گے اور تم تین گروہوں میں بٹ جاؤ گے.
ناظرین سورہ واقعہ کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ نے اور ہم سب نے سنا. ہمارے مہمان سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمیشہ کی طرح ہمارے درمیان میں موجود ہیں جو سورہ واقعہ کے تعارف کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو اس پروگرام میں, آپ کے اپنے پروگرام میں.
شکریہ.
اور ناظرین کی کال سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ الحمدللہ قرآن کے تعارف کے سلسلے میں یہ پروگرام ناظرین کافی شوق کے ساتھ اور اشتیاق کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. تو پچھلے ہفتے جو ایک سوال بھی کیا تھا ہمارے کسی دیکھنے والے نے اور آپ نے اس کا ایک اجمالی جواب دے دیا تھا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کی تھوڑی سی تفصیل میں جائیں, اور وہ یہ کہ کیا اس سورے کا شان نزول تفاسیر میں بیان ہوا ہے یا نہیں ہوا.
جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح سے پیام رحمان کے معزز و محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
وعلیکم السلام.
دیکھیں شان نزول اس سورے کا ہے یا نہیں, سلسلے میں گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کے جو سورہ ہیں یا جو آیات ہیں وہ دو طرح کے, یا بغیر کسی علت و وجہ کے وہ سورہ یا وہ آیات نازل ہوئی ہیں, یعنی کوئی خاص سبب نہیں ہے بلکہ وہ ایک عام ہدف کے تحت کہ جو انسانوں کی ہدایت ہے اس کے لیے ان سوروں کو اللہ نے نازل کیا ہے یا ان آیات کو نازل فرمایا ہے. لیکن بعض سورے یا بعض آیات وہ ہیں کہ جن کے نزول کا ایک خاص ہدف ہے, ایک خاص اس کی وجہ ہے. مثلا کوئی خاص واقعہ ہے, کوئی خاص حادثہ ہے, یا کسی سوال کے ضمن میں وہ سورہ یا وہ آیات نازل ہوئی. مثال طور پر جیسے متعدد جگہ کے اوپر ہے مختلف سوالات ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, یسألونک عن الروح, آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, یسألونک عن الساعۃ, آپ سے قیامت کے بارے میں سوال. تو اب اس ذیل میں جو ہے وہ آیات نازل ہوئی ہیں, تو وہ آیات یا وہ سورہ کہ جو کسی خاص سبب سے نازل ہوئے ہیں ان خاص سبب کو جو ہے شان نزول کہا جاتا ہے, یا سبب نزول یا اسباب نزول کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں بعض کتابیں لکھی گئیں, خاص طور سے جو معروف کتابیں ہیں وہ اسی اسباب النزول کے نام سے جو ہے جلال الدین سیوطی کتاب, یا ایک واحدی نشاپوری ان کی کتاب ہے, اس میں جو ہے ان سوروں کا یا ان آیات کا جو ہے وہ شان نزول یا سبب نزول جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اب یہ شان نزول یا جو سبب نزول جو ہے اس کی بھی اپنی ایک حکمت ہے، اپنا ایک فلسفہ. مثال طور پہ ایک اہم اس کی حکمت یہ ہے کہ سوروں یا آیات کے معنی کو سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے، اور اس کے فلسفے کو جو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. اب یہ کہ کتنی معتبر ہے
سورے کے نازل ہونے کا مقصد اور سبب جو ہے وہ کیا ہے،
کیا ہے، اس سے جو معنی کو سمجھنے میں، اس کی تفسیر کو سمجھنے میں آسانی ہوتی. لیکن یہاں کے اوپر ایک نقطہ جو شان نزول کے حوالے سے جو اہم ہے، اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ممکن ہے کہ ایک سورہ یا کوئی آیت یا چند آیات کسی خاص شخص کے بارے میں نازل ہوئی یا کسی خاص چیز کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن وہ آیت اس شخص سے مخصوص نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس آیت میں جو خصوصیات اور جو صفات ہیں وہ جہاں بھی پائی جائیں گی آیت کا حکم اس پر نافذ ہوگا. مثال طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی چور کے بارے میں جو ہے اس کے ہاتھ کاٹنے کے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے مثال کے طور پر. اب ٹھیک اس زمانے میں نازل ہو گیا، اب ایسا نہیں کہ یہ حکم صرف اسی وقت سے مخصوص ہے کہ اب تھا، اب وہ حکم نہیں، بلکہ اب بھی اگر کوئی چور پایا جائے گا، چوری کی ہوگی کسی نے، اور وہ دقیق شرائط جو اسلام میں بیان کیے گئے ہیں چوروں کے سلسلے میں، کب ہاتھ کاٹا جائے گا، واقعی بہت سخت شرائط ہیں،
اور کہاں سے کاٹا جائے گا
اب یہ شرائط اگر پائی جائیں گے، خصوصیات پائی جائیں گے، تو وہ حکم نافذ ہوگا. جس کو کہتے ہیں عمومیت لفظ اور خصوصیت سبب. یہ لفظ عام ہے قرآن کا، کیوں؟ اس لیے قرآن قیامت تک کے لیے، اس کے احکام قیامت تک کے لیے، کسی خاص مورد سے مخصوص نہیں ہے. اس کا سبب جو ہے وہ خاص ہوگا، ہے ممکن ہے، ممکن ہے ہو، لیکن لفظ اس کا عام، اس کا مفہوم عام ہے. لہذا وہ خصوصیت و صفت جس زمانے میں بھی، جس شخص میں بھی پائی جائے گی، حکم جو ہے وہ نافذ ہوگا.
اس کا سبب کوئی خاص تھا، لیکن یہ اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ہر زمانے کے لوگوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور جس شخص کے اندر بھی قیامت تک کے آنے والے جو افراد ہیں، مومنین ہیں، مسلمان ہیں، ان کے اندر اگر یہ صفات پائی جاتی ہیں تو یہ مومنین یا یہ مسلمان اس آیت کے عمومی مصداق میں شامل.
مثال طور پر دیکھیں، جیسے کہ اس میں سوال ہوا قرآن مجید میں ایک جگہ کے اوپر کہ یہ لوگ انفاق کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں اللہ کے راہ، تو اللہ جواب دیتا ہے کہ بجائے کہے کہ کیا خرچ کرو، کہ اللہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو وہ مہم نہیں، اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے. اب ظاہر سی بات اس زمانے میں سوال ہوا تھا، اس کا جواب دیا گیا. اب یہ جواب ہر زمانے کے لیے اہم یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ کیا، اہم یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے، وہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے. خیر، تو یہ جگہ اپنے اوپر یہ نقطہ. اب یہ کہ خود یہ سورہ اس کا سبب نزول ہے، یعنی اس کا شان نزول ہے، یعنی جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتے یہ عرض کیا تھا کہ ہر سورے کا یا ہر آیت کا شان نزول نہیں ہے، یہ سورہ بھی انہی سوروں میں سے، کہ خود سورے کا شان نزول نہیں ہے، خود سورے کا سبب نزول نہیں ہے، بلکہ اس کی بعض آیات کا جو ہے وہ سبب نزول بیان کیا.
یعنی کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہو، یا کسی نے سوال کیا ہو، یا جی کوئی حادثہ پیش آیا ہو کہ جس کی بنا پہ یہ سورہ نازل کیا گیا جی ہو، ایسا نہیں ہے.
ایسا نہیں، بلکہ بعض آیات جو اس میں پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں جو ہے بعض اس کے سبب نزول یا شان نزول بیان کیے گئے. مثال کے طور پر جیسے بتاتے ہیں کہ طائف میں جو ہے وہ ایک شہر تھا فوج کے نام سے یا وج کے نام سے، دونوں لفظ آئے ہیں کتابوں میں. تو لوگ تمنا یہ کرتے تھے کہ اے کاش کہ جو ہے ہم بھی ایسے شہر میں رہتے کہ جہاں بڑے بڑے باغات تھے، جہاں جو ہے وہ پھل تھے، اور بہت اچھا خوشگوار ماحول اور فضا تھی. تو مومنین یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش کہ ہم کو بھی ایسا شہر ملتا اور ہم اسے شہر میں زندگی گزارتے. تو ملتا ہے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور کیا کہنا اصحاب الیمین کا کہ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ سائے میں ہوں گے، جنت کے باغات میں ہوں گے، ان کے لیے یہ پھل ہوں گے. مطلب یہ تھا کہ تم ٹھیک ہے کہ دنیا تک محدود نہیں ہے نعمتیں، ٹھیک ہے یہاں تم مطلب ان نعمتوں تک نہیں پہنچ سکو، وہاں اس سے بہتر نعمتیں ہیں. تو یہ آیت نازل ہوئی، ان کو تسلی دلائے گی ٹھیک ہے یہاں تم کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکے ہو ان باغات تک، ان نعمتوں تک وہاں پہ اللہ نے تمہارے لیے جو ہے وہ اصحاب الیمین جو ہے وہ جو مومنین ہیں ان کے لیے مہیا کر رکھا ہے. یا مثال کے طور پر ایک آیت ہے، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ آیت کریمہ یہ ہے کہ تمہارا رزق یہ ہے کہ تم جھٹلاتے ہو لوگوں کو، تجعلون رزقکم انکم تکذبون، تم اپنا رزق یہ قرار دیتے ہو کہ لوگوں کو جھٹلاؤ. آج واقعی یہی ایسا ہی دنیا میں بعضوں کا رزق ہی یہی ہے کہ وہ یعنی اسی روزی اسی پہ ڈپینڈ ہے، منحصر ہے کہ وہ انسان اسلام کو جھٹلائیں، وہ قرآن کو جھٹلائیں، وہ حقیقت کو جھٹلائیں، وہ حق کو جھٹلائیں، یعنی اسی پہ ان کی روزی. تو ایسے اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا. اور ملتا ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کسی مہم کے لیے اپنے اصحاب کرام کے ساتھ باہر تشریف لے جاتے ہیں، ایک بیابان میں ٹھہرتے ہیں تو ملتا ہے کہ پانی ختم ہو چکا ہوتا ہے اور پیاس اور تشنگی کا غلبہ ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ پانی کیسے مہیا کیا جائے, آس پاس کوئی ایسے جگہ بھی نہیں ہوتی کہ پانی مہیا کیا جائے, تو حضور فرماتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں, میں دعا کرتا ہوں ابھی بارش ہوگی. اچھا وہ وقت ایسا تھا کہ بارش کا موسم بھی نہیں تھا کہ جو کہا جائے کہ بارش کا موسم ہے, تو لیکن آپ نے فرمایا کہ میں دعا کر رہا ہوں بارش ہوگی, لیکن جو ہے بعض لوگ پھر بھی جو ہے جھٹلائیں گے کہ اور یہ کہیں گے موسم تھا اس لیے بارش ہو گئی. اور ظاہر سی بات ہے وہ آبرو اور وہ عزت وہ مقام کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے, اس سبب جو ہے وہ انہوں نے دعا کی اور نازل مطلب بارش کا نزول ہوا, بارش جو ہے وہ ہوتی ہے اچھی طرح بارش ہوتی. تو یہاں میں ایک نقطے پر اشارہ کرتا چلوں کہ ظاہر سی بات ہے عام آدمی ادا نہیں کر سکتا کہ میں دعا کروں گا بارش ہو جائے گی, لیکن ملتا ہے کہ آپ نے دعا کی بارش ہوئے, بلکہ متعدد مقامات پہ یہاں ملتا ہے کہ لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے حضور کے پاس جاتے تھے, کہتے تھے ہمارے لیے دعا کیجیے. قرآن مجید میں بھی وہ آئے تھے کہ جب تم گناہ کرو اور تم استغفار کرنا چاہو تو حضور کے پاس جاؤ, ہمارے رسول کے پاس جاؤ, وہ تمہارے لیے استغفار کریں گے اور اللہ جو استغفار کو قبول کرے. تو لوگ دعاؤں کے لیے جاتے تھے, ان سے کہتے دعا کیے, تو اس کو تو سب مانتے ہیں کہ حضور کی زندگی میں ان سے توسل کیا جا سکتا ہے, ان سے دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے. مسئلہ جو قیامت کے لیے بھی ہے کہ قیامت میں بھی جو ہے وہ ان سے توسل کیا جا سکتا ہے. مسئلہ جو ہے وہ یہاں کے اوپر
قیامت میں پیغمبر اکرم جو ہے وہ
شفاعت فرمائیں گے, لیکن جب ان کی وفات کے بعد ان کی رحلت کے بعد اب یہاں کے اوپر مسئلہ ہوتا ہے کہ ان سے جو ہے وہ توسل ہو سکتا ہے. ایک فرقہ جو ہے کہتا ہے کہ ان سے توسل کی مرنے کے بعد نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ بھی اسی طرح سے ہے ہیں جس طرح سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پتھر ہیں, یہ مٹی ہے. اور حالانکہ وقت اور پروگرام کا ایسا نہیں, ورنہ اس کو میں بیان کرتا کہ خود یعنی 8 ہجری یعنی تک جو ہے وہ یعنی کیا کہتے ہیں کہ یعنی ابن طیب تیمیہ کے زمانے تک تقریباً جو ہے وہ قرن یعنی 8ویں قرن تک بتاتے ہیں کہ وہ تب تک جو ہے وہ اٹھا کے لوگ جو ہے وہ آتے تھے اور حضور کی قبر پہ توسل کرتے ہیں. جب ابن تیمیہ کے زمانے کے بعد سے جو ہے وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ توسل حرام ہے.
آج بھی مسلمانوں کی جی آج بھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو حضور اور ان کی جو اہل بیت ہیں ان سے توسل کے قائل ہیں اور توسل کرتے ہیں. میں خیر اگر کوئی نقطہ ہے آپ کا اس سلسلے سے.
ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب حضور نے دعا کی اور جو ہے وہ بارش ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے جب آپ وہاں یعنی کہ ایک طرح جل تھل ہو جاتا ہے, بارش سے پورا بیابان بھر جاتا ہے, لیکن جب آپ گزر رہے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ کے اوپر ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چونکہ بارش کا موسم تھا اس لیے بارش ہوئی ہے, ورنہ جو ہے وہ کسی کی دعا یا کسی کو اس کا نتیجہ نہیں تھا. تب یہاں کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے کہ تمہارا رزق اپنا تم یہ قرار دیتے ہو کہ تم جھٹلاؤ, یعنی جھٹلانا تمہارا رزق ہے. اور یہ آیت کریمہ گویا اس کی شان نزول جو ہے یہ ہوتی ہے اور اس طرح سے یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے. تو یہ بعض آیتیں ہیں جن کے شان نزول بیان کی گئی ہے,
لیکن خود سورہ کا شان ذاتی طور پر کوئی شان نزول نہیں. شکریہ قبلہ. اس سورہ میں قیامت پر چونکہ اس میں کافی آیات جو ہیں وہ قیامت کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں اور پھر جنت اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک موازنہ اور مقایسہ کیا گیا ہے, تو قیامت کے حوالے سے اس سورہ کے اندر کون کون سی دلیلیں یا جو پروردگار نے دلائل بیان کی ہیں وہ کیا ہیں؟
جی دیکھیں, جیسا کہ عرض کیا تھا میں نے کہ یہ سورہ جو ہے وہ خود اس کا نام واقعہ ہے جو قیامت کے معنی میں ہے, اور اس میں زیادہ تر گفتگو جو ہے وہ قیامت ہی کے سلسلے میں, بالخصوص جو ہے وہ قیامت کے دلیلوں کو بیان کیا گیا ہے اور ان لوگوں کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ جو گمراہ ہیں, جو تکذیب کرتے ہیں قیامت کی, ظالون المکذبون جن کو اس آیت میں ان کی صفت بیان کی کہ یہ گمراہ ہیں اور جھٹلانے والے ہیں قیامت کو. متعدد دلیلوں کا تذکرہ اس میں ہوا ہے. ایک اس میں دلیل یہ ہے کہ ہم نے تمہیں جو ہے وہ خلق کیا, بس تم نے اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو, انا خلقناکم فلولا تصدقون, ہم نے تمہیں خلق کیا ہے پھر اس کی تصدیق یعنی کیا, یعنی جس طرح سے ہم نے تم کو پہلے خلق کیا تھا مٹی سے خلق کیا تھا, اسی طرح سے بعد میں بھی تم کو جو ہے وہ کیا کریں گے اسی مٹی سے دوبارہ ہم زندہ کریں گے اور تم کو اس سے خلق کریں گے. یہ دلیل جو ہے بالکل اسی دلیل کی طرح ہے جیسے سورہ یاسین کی 78ویں اور 69ویں آیت کریمہ میں ہے, کہ جب ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ مردے کی وہ ہڈی لے کے آتا ہے, اس کو مسل کے کہتا ہے کہ یہ تو ریزہ ریزہ ہیں, یہ تو بوسیدہ ہڈیاں ہیں, ان کو کون زندہ کرے گا؟ تو اس میں پروردگار مثال دیتا ہے, ضرب لنا مثلا ونسیہ خلقہ, یہ ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے جبکہ اپنی خلقت کو یہ جو بھول گیا. قال من یحیی العظام وهی رمیم, کہتا ہے کہ اس ہڈی کو جو بوسیدہ ہو گئی ہے کون زندہ کرے گا جب یہ بوسیدہ ہو چکی ہے؟ تو حضور سے ارشاد ہوتا ہے قل یحییھا الذی انشأ اول مر, آپ فرما دیجئے کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے جو ہے وہ اس کو پہلی مرتبہ حیات اور خلقت عطا کی تھی. یعنی یہ دلیل کیا تھی کہ جیسے اللہ نے جب تم کچھ نہیں تھے, جب تم مٹی تھے, مٹی کے شکل میں تھے, اس جس طرح پہلے تم کو خلق کیا, اسی طرح سے بعد میں جب تم مٹی ہو جاؤ گے مرنے میں, پھر وہی پروردگار تم کو خلق کرے گا. تو یہ ایک دلیل. ایک دوسری دلیل جو ہے اس میں,
یعنی پروردگار اس بات پر قادر ہے
جی
کہ ایک ہڈی کو دوبارہ سے حیات عطا کرے, اور
جی جو بوسیدہ ہو چکی, جو ریزہ ریزہ جو
خاک میں تبدیل ہو چکی, اس لیے کہ جب پروردگار ایک چیز کو عدم سے, جب انسان کچھ نہیں تھا
جی,
اس کو وجود میں لا سکتا ہے, تو ایک ہڈی جس کا وجود ہے, کیا اس ذرات کو جو خاک میں مل چکے ہیں ان کو جوڑ کے دوبارہ انسان کو جو ہے وہ وجود میں نہیں لا سکتا؟
بے شک. اچھا, اس کے بعد جو دیگر دلیل, اس میں ایک دلیل مثال طور پہ یہ ہے کہ جس میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ نطفہ کے جو رحم میں جاتا ہے, ٹھیک ہے, آیا تم نے اس کو, انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, کیا ہم نے اس کو خلق کیا ہے, تم نے اس کو خلق کیا ہے, یا ہم اس کو خلق کرتے ہیں؟ یعنی اس نطفے کو مختلف مراحل سے گزار کے انسان کا وجود ہم عطا کرتے ہیں یا تم عطا کرتے ہو؟ اور اس کی تفصیل جو ہے وہ سورہ حج کی پانچویں آئے کریمہ بیان کی گئی, کہ جب یہ انسانوں سے خطاب ہوا, بھائی جو مثلا جو لوگ جھٹلاتے ہیں قیامت کو, یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث, اے لوگوں اگر تمہیں شبہ ہے, اگر تمہیں شک ہے اٹھائے جانے کے سلسلے میں, مبعوث ہونے کے سلسلے میں قیامت کے دن, تو ارشاد ہوتا ہے کہ انا خلقناکم من تراب, بس ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, ثم من نطفہ, پھر نطفے سے پیدا کیا, ثم من علقہ, پھر ہم نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا, اس جمع خون میں تبدیل کیا, ثم من مضغہ, پھر اس کو ہم نے لوتھڑے سے, جو گوشت کا لوتھڑا تھا اس سے ہم نے تم کو پیدا کیا, مخلقتن وغیرہ مخلقتا, بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو پوری طرح ان کی شکل جو تشکیل پا جاتی, بعض وہ ہے کہ مکمل نہیں ہو پاتے ہیں. اس کے بعد اگر شاید ہوتا ہے ہم اس لیے یہ بیان کرتے ہیں, لنبین لکم, تاکہ ہم اپنی قدرت کو تمہارے لیے واضح کریں کہ ہم قدرت رکھتے ہیں, ونقر فی الارحام میں, اور ہم قرار دیتے ہیں تم کو جو ہے وہ رحموں میں جب جتنی مدت کے لیے چاہتے ہیں, ثم نخرجکم طفلا, پھر ہم بچے کی شکل میں تم کو دنیا میں لے کے آتے ہیں, وہ پیدا کرتے ہیں.
سبحان.
تو یہ یعنی یہ دوسری دلیل یہ ہے کہ انسان کو اللہ جو ہے اس نطفے سے پیدا کرتا ہے, کہ جس نطفے کو خود انسان جو ہے وہ نہ نطفہ بنانے میں قادر ہے, اور نہ اس نطفے کو مختلف مراحل سے گزار کے, رحم مادر میں مختلف مراحل سے گزار کے اس کو انسان بنانے پہ قادر ہے. یہ ایک دلیل پروردگار, یعنی جس طرح ہم یہ اس پر قادر ہیں, اسی طرح ہم قیامت میں بھی تم کو جو ہے وہ خلق کرنے پر قادر ہیں. اس کے بعد اور بھی دلیل ہیں, مثال طور پر کہ وہ ہم نے پانی تمہارے لیے برسایا, کیا تم پانی کو برسانے پہ قادر ہو, یا اور بھی دلیل بیان کی
آگ کے حوالے سے,
جی آگ کے حوالے سے کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں درختوں سے ہم نے جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس میں صلاحیت پیدا کی, اس سے آگ پیدا, تمہیں صلاحیت نہیں تھی کہ تمہارے اتنی قدرت نہیں تھی کہ تم درختوں سے آگ پیدا کرتے. تو خیر یہ سب دلیلیں بیان کی گئیں, اور خلاصہ یہاں پہ یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, یا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس دنیا میں کوئی ایسا ہو کہ جو یعنی قیامت کا انکار کرتا, مگر یہ کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جو صرف فسق و فجور کے لیے, صرف اپنے جرائم کے لیے, اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے, یہ کہ گناہ جتنا دل چاہ رہا ہے اس کو گناہوں کو انجام دینے کے لیے وہ کوئی قیامت کا منکر ہو,
یعنی اپنے گناہوں کی توجیہ کرنے کے لیے کوئی انکار کر سکتا ہے,
قیامت وعید نہیں ہے لہٰذا کوئی وہاں پہ حساب کتاب نہیں ہوگا, کوئی سزا نہیں ہوگی, اس طرح سے یہ تو قرآن میں جو ایک دلیل ہے, یہ جو امامہ انسان کیوں جو ہے وہ انکار کرتا ہے تاکہ جو ہے وہ فسق و فجور کر سکے. میں ایک تو سادہ سی دلیل میں عرض کرنا چاہتا ہوں خلاصے کے طور پر, وہ ایک دیکھیں, اگر قیامت نہ ہو, اگر معاد نہ ہو تو یقیناً انسان کا خلق کرنا ایک بیہودہ فعل نظر آتا ہے کہ کوئی یعنی ایک باطل فعل ایک بیہودہ فعل
ایک عبث کام نظر
عبث کام ہے. کیوں؟ دیکھیں انسان کیسے خلق ہوتا ہے. انسان خلق اس طرح سے ہوتا ہے کہ مٹی میں جو وٹامنس ہیں جو منرلس ہیں یہ درختوں کے سہارے جو ہے وہ پھلوں میں آتے ہیں پتوں میں آتے ہیں. یہ پتے اور پھل جو ہے یہ پودے جو ہے وہ جانور استعمال کرتے ہیں.
چلو یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان جس میں سورہ واقعہ کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے.
طالب الحق سورہ واقعہ ظل ممدود یعنی لمبے سائے. روایت کے مطابق یہ سائے ایسے ہوں گے جیسے جو طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیانی حصے کا سایہ ہوتا ہے. جنت کے اوقات موسم بہار کی صبح سویرے کی طرح ہوں گے, نہ گرمی نہ سردی. جنت کے میوے کسی موسم کے ساتھ مخصوص نہیں ہوں گے, نہ ہی وہاں کوئی روک ٹوک ہوگی, اور نہ میوے حاصل کرنے کے لیے درختوں پر چڑھنے اترنے کی مانند دیگر زحمتیں ہوں گی. آیت نمبر 36 سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کنواری رہیں گی. یہ اسی خاص انداز تخلیق کا خاصہ ہے. حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ دعا کیجئے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. رسول کریم نے فرمایا جنت میں بوڑھی عورتیں داخل نہیں ہو سکتی. وہ عورت روتے ہوئے چلی گئی تو حضرت نے فرمایا اس کو بتا دو کہ اس دن وہ بوڑھی نہ ہوگی. آیت نمبر 40 سے معلوم ہوا کہ سابقین اولین میں سابقہ امتوں کا حصہ بیشتر ہوگا, اور اصحاب یمین میں اس امت کا حصہ بھی سابقہ امتوں جیسا ہوگا. واضح رہے قلیل من الآخرین کا تعلق سابقین سے ہے اور ثلت من الآخرین کا تعلق اصحاب یمین سے ہے. عام طور پر سائے سے خنکی اور آرام ملتا ہے, لیکن اس دوزخی سائے میں نہ خنکی ہوگی نہ راحت. ولا کریم اہل لغت کہتے ہیں الکریم صفت ہے. لکل ما یرضا و یحمد ہر پسندیدہ قابل ستائش چیز کو کریم کہتے ہیں. دولت و نعمت کی فراوانی نے ان کو بدمست کر دیا تھا, اور خواہشات کی پیروی نے یاد خدا ان کے دل سے نکال دی تھی. وہ شکر نعمت کی جگہ ناز و نعمت کو اپنی مہارت کا نتیجہ قرار دیتے تھے. ایک تو گناہ عظیم اور دوسرا اس پر تکرار کے باعث جرم مزید سخت ہوگا. واضح رہے کہ تکرار کی وجہ سے چھوٹا گناہ بھی عظیم ہو جاتا ہے. دولت کے نشے میں مدہوش اور گناہان کبیرہ کے ارتکاب مقرر سے اپنے جرم میں مزید اضافہ کرتے ہیں. زقوم کے درخت سے پیٹ بھرنے کی نوبت اس لیے آئے گی کہ پہلے ان پر شدید بھوک مسلط کی جائے گی, جس کی وجہ سے زقوم کا زہریلا درخت کھائیں گے, جس سے ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی. اس کے بعد ان پر پیاس مسلط کی جائے گی, جس کی وجہ سے وہ کھولتا ہوا پانی ایسے پئیں گے جیسے ہیام کی بیماری میں مبتلا اونٹ پانی پیتا ہے. اس بیماری میں مبتلا اونٹ پانی اس قدر پیتا ہے جس سے وہ مر جاتا ہے. اس میں کافروں کے لیے ایک قسم کا استہزاء اور اہانت ہے, جیسا کہ فبشرہم بعذاب علیم ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو, اس میں بھی استہزاء ہے.
ناظرین وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان جس میں ہم سورہ واقعہ کا تعارف پیش کر رہے ہیں, اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے ان افراد کے حوالے سے کہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دلیلیں پیش کی ہیں کہ کس طریقے سے پروردگار عالم جو ہے وہ مردے کو زندہ کرتا ہے, اور دیگر جو دلائل قبلہ حسنی صاحب آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے. جی قبلہ بیان کر رہے تھے کہ پروردگار نے جس طریقے سے ہم جانور جو ہیں وہ نباتات کو کھاتے ہیں,
جی
اور زمین سے مختلف چیزیں نباتات میں ہوتی ہیں, پھر وہ جانور کھاتے ہیں, پھر جانوروں کو انسان کھاتے ہیں, بعض جانوروں کو انسان کھاتے ہیں, پھر وہی غذا جو ہے وہ انسان کے اندر مختلف توانائی اور بالخصوص نطفے کی شکل اختیار کرتی ہے.
ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو منرلس اور وٹامنس ہیں یہ مٹی میں جو پائے جاتے ہیں یہ جڑوں کے ذریعے درختوں میں اور درختوں کے پتوں میں پھلوں میں پہنچتے ہیں, پودوں میں پہنچتے ہیں. ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں, اور یا جو پھل آتے ہیں درختوں میں ان کو انسان جو استعمال کرتا ہے, یا بعض جانوروں کے گوشت کو جو ہے انسان استعمال کرتا ہے. یہ پھل یا یہ گوشت وغیرہ، یہ جو سبزی وغیرہ جو انسان استعمال کرتا ہے، یہ انسان کی غذا بنتے ہیں اور جب جسم میں جاتے ہیں تو ان سب سے جو ہے وہ انسان کا نطفہ جو ہے وہ اس کے اندر تشکیل پاتا ہے. اب یہ نطفہ تشکیل پاتا ہے، یہ نطفہ رحم میں پہنچتا ہے. رحم میں پہنچنے کے بعد مختلف مراحل جو میں نے ذکر کیے ان مراحل سے گزرتا ہے. مراحل گزرنے کے بعد جو ہے وہ بچے کی شکل میں جو ہے دنیا میں آتا ہے. ابھی بچہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد جو ہے جوانی کی شکل اختیار کرتا ہے. جوانی کے بعد بڑھاپا، منزل وہ آتی ہے کہ جب کمر جھک جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں چشمہ آ جاتا ہے اور انسان قبر میں پیر لٹکا لیتا ہے. اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب فرشتہ اجل آتا ہے
اور حالت احتضار میں ہوتا ہے
جی، اور جو ہے وہ اس دنیا سے اس کو رخصت ہونا پڑتا ہے. اب یہ پھر اس کو مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے. کچھ مدت کے بعد یہی انسان جو ہے وہ پھر مٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو پہلے مٹی کی شکل میں تھا، اب یہ پھر مٹی کی شکل میں ہوا. اگر صرف یہی ہو کہ مٹی سے نکال کے اللہ پھر اس کو مٹی بنا دے تو ایک عبث کام بظاہر نظر آتا ہے، اور مثلا ایک بیہودہ اور بیکار کام. تو وہ پروردگار کی جو علیم ہے، وہ پروردگار کی جو حکیم ہے، یعنی ایک عام انسان سے یہ بعید لگتا ہے کہ وہ عبث کام انجام دے. ایک کمہار ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا کوئی کوزا بنائے مٹی کا، اس کو یوں بلا وجہ ہی توڑ دے بنا کے. تو پروردگار کی جو علیم و حکیم ہے، جو مطلق حکمت ہے، وہ کیسے ممکن ہے کہ جو یہ بیہودہ کام ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایک جگہ ہونی چاہیے کہ جو پیدا کیا تھا اللہ نے انسان کو، اس کا حساب کتاب ہو. جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کو اس کے اچھے اعمال کی جزا دی جائے، جنہوں نے برے کام کیے ہیں وہ برے اعمال کی سزا دی جائے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ قیامت جو ہے وہ اگر ہم اس کا انکار کر دیں تو اللہ کی حکمت پہ حرف آتا ہے، انسان کی خلقت کے بیہودہ ہونے پہ حرف آتا ہے.
یقیناً قبلہ، اور ظاہر پروردگار کی خلقت کا ایک ہدف ہے، اعلیٰ ترین ہدف، کہ انسان اس کی ہدایت ہو جائے، اس کی رہنمائی ہو جائے. اور جس طریقے سے آپ نے بیان کیا کہ کوئی بھی خالق مجازی دنیا میں کوئی چیز بناتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی ہدف کے لیے خلق کرتا ہے، تو وہ جو خالق حقیقی ہے وہ کیسے انسان کو بغیر کسی وجہ کے اور عبث اور بیہودہ خلق کرے؟ یقیناً ایک بہت بڑا ہدف ہے. اس سورے کے اندر، قرآن مجید کے اندر، خود قرآن مجید کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں مختلف سوروں میں، اور بالخصوص اس سورے کے اندر. تو وہ صفات کون کون سی؟
جی دیکھیں، جب ہم اس حوالے سے اس سورے پہ یا دیگر سوروں پہ نظر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ وہ چیزیں کہ جو بطور نام ذکر ہوئی ہیں قرآن مجید کی، اور کچھ چیزیں جو بطور صفات ذکر ہوئی ہیں. مثال طور پر لفظ فرقان ہے، لفظ کتاب ہے، لفظ ذکر ہے. ان سب کو اللہ نے جو ہے وہ تقریباً چار نام ہیں جن کو قرآن کے لیے پروردگار نے ذکر کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہیں وہ مختلف صفات اللہ نے ذکر کی، جیسے بشیر و نذیر ہے، ذکر ہونا ہے، ذی ذکر ہونا ہے، یا ذی عوج ہونا ہے، یعنی اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی کجی نہیں. ان سب کو صفات کے طور پہ ذکر کیا. اب یہ خود اس سورے میں
قرآن مجید کو بشیر و نذیر قرار دیا گیا
کہ صفات میں سے قرآن مجید. اب یہ خود اس سورے میں پروردگار نے جو ہے وہ قرآن مجید کی کون سی صفات بیان کی ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہ لقرآن کریم. یہاں پہ ایک صفت یہ بیان کی کہ قرآن کریم ہے، کہیں مجید بھی صفت ہے قرآن مجید کی، اور یہاں پہ کریم صفت بیان کی گئی. اچھا، چند چیزیں جن کو کریم جو ہے کہا گیا ہے قرآن مجید میں. ایک تو خود اللہ کو جو ہے کریم سے خطاب کیا گیا ہے، ما غرک بربک الکریم. کس چیز نے؟
یا ایھا الانسان
ما غرک بربک الکریم. اے انسان، کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب کے سلسلے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں لفظ کریم، وجاءہم رسول کریم، اور ان کے پاس کریم رسول آیا. یہ خود قرآن مجید جیسے میں نے ذکر کیا. اب یہ کہ کریم کیوں ہے قرآن مجید، اسے مختلف وجوہات بیان کی گئی. ایک تو وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ یہ لوح محفوظ میں ہے، یعنی اس کا سر چشمہ لوح محفوظ ہے اور پوشیدہ کتاب، اس لیے یہ کریم ہے. کریم اس لیے ہے کیونکہ یہ کریم واسطوں سے ہم تک پہنچا ہے، پاک و پاکیزہ واسطوں سے ہم تک پہنچا ہے. ملائکہ کے ذریعے پہنچا ہے، جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے پہنچا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچا ہے، یا اس کے مطالب جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے، جن کو خود قرآن مجید نے جو ہے وہ مطہر کہا ہے، پاکیزہ کہا ہے،
اور عدل قرآن ہے.
جی، کریم اس لیے ہے چونکہ اس میں ان تمام انسانوں کی کرامت کی قرآن مجید کنجی ہے، اس لیے اس کی چابی ہے، اس لیے اس کو جو ہے تمام انسانوں کرامت کا سرچشمہ ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ کریم کہا گیا ہے. کریم اس لیے اس صفت سے نوازا گیا قرآن مجید کو کیونکہ یہ مختلف مسائل، علمی مسائل، سیاسی مسائل، اقتصادی مسائل، ثقافتی مسائل، ہر طرح کے مسائل میں انسانوں کو نور اور روشنائی عطا کرتا ہے، انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے. کریم اس لیے ہے کیونکہ یہ خود انسان اور انسانوں کی انسانی معاشرے کو سعادت کی طرف لے جاتا ہے. تو ایک صفت یہ کریم. دوسری صفت یہ بیان فی کتاب مکنون، یہ پوشیدہ کتاب میں دوسری صفت
مکنون،
مکنون پوشیدہ کتاب. پوشیدہ مطلب یہاں کتاب سے مراد وہی لوح محفوظ ہے، اس میں جو ہے وہ یہ موجود ہے. اچھا، اس کے بعد اگلی صفت جو بیان کی گئی، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو مس نہیں کر سکتے ہیں سوائے وہ کہ جو پاک و پاکیزہ ہے. اب یہاں دونوں طہارتیں مراد ہیں، ایک تو وہی ظاہری طہارت مراد ہے کہ قرآن مجید کو مس کرنے کے لیے، چھونے کے لیے باوضو ہونا، یا دیگر جو طہارتیں ہیں ان سے ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. وہ وقت جس تقاضا ہے کہ کون سی طہارت انسان کرے وہ ضروری ہے.
اس کا تعلق احکام فقہی سے ہے.
جی
مومنین اور تمام ناظرین جو ہے وہ
جی
فقہ کی جو کتابیں ہیں توضیح المسائل مراجع کرام کی، وہاں رجوع کریں.
جی مثلا اگر حدیث اصغر ہے تو وہ وضو کر لے گا، حدیث اکبر ہے جنابت وغیرہ تو
غسل کرے گا.
اچھا، اس کے بعد یہ کہ اس کے ظاہری باطن، یعنی ظاہری اس کو کوئی مس نہیں کر سکتا کتاب کو، اور اس کے باطن کو کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے کہ جو متحر ہے، یعنی جو پاک و پاک. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ سورہ احزاب میں اس کا ذکر ہوا، 33 آیت غالباً، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس
اہل
البیت
ویطہرکم
تطہیرا. اہل بیت ہم نے تم کو متحر و پاکیزہ، تو یہ لوگ ہیں کہ یہ جو باطن قرآن تک پہنچو. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ اس بات کے قائل ہوں کہ باطن قرآن بھی پایا جاتا ہے، بلکہ خود نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ان سے اس آیہ کریمہ کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ
لا یمسہ الا المطہرون،
آپ نے فرمایا الا المقربون، صرف جو مقرب ہیں اللہ کے بندے وہ جو ہے اس کے باطن تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کو مس کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور صفت، وہ جو آخری صفت ہے وہ بیان کی گئی سورہ،
یعنی انسان اگر قرآن کے باطن تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کے مفاہیم اور دقیق مفاہیم کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے باطن کو
باطن پاک و پاکیزہ کرے. علم اور تقوی کے ذریعے سے تزکیہ نفس ضروری ہے،
اور اس کے لیے بہترین رہنما پیغمبر کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ امیر المومنین کی ذات ہے، یا بقیہ جو اہل بیت علیہ
السلام ہیں. اور ان اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو تفسیر بیان کی ہے، وہ جو اس قرآن سے سمجھیں وہ عام انسان نہیں سمجھا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بعض آیات کی تفاسیر بیان کی گئی ہیں وہ ہمیں ہمارے ذہنی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کا ظاہر و باطن دونوں جو ہے وہ ہر طرح کی آلودگی، ہر طرح کے گناہ سے پاک ہے. وہ اعلیٰ ترین پاکیزگی ہے، نفس کے اعلیٰ ترین درجے پر یہ لوگ فائز ہیں. تو اچھا، آخری صفت میں عرض کیا کر رہا تھا، آخری صفت جو بیان کیا کہ تنزیل من رب الرحیم، رب العالمین، اور یہ نازل ہوا ہے رب جو عالمین کا رب ہے اس کی طرف سے، اس کو پروردگار نے نازل کیا ہے. تنزیل البتہ یہاں پہ صفت ہے، لیکن بعض افراد نے بھی کہا ہے کہ تنزیل بھی جو ہے وہ قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لیکن یہاں پہ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو ہے اس کی صفات کے طور پر بیان کیے گئے. یعنی جو قرآن ہے یہ رب عالمین، یعنی دونوں جہان کے رب کی طرف سے ہے. یعنی کیا مطلب رب کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یعنی یہ انسانوں کی تربیت کے لیے، کیونکہ تربیت پہ رب ہی سے نکلتا ہے، انسانوں کی تربیت کے لیے ان کے رب نے جو ہے وہ انسانی
کو، اسی لیے تربیت کرنے والے کو مربی کہا جاتا ہے، تربیت کرتا ہے. اور سب سے بہترین مربی کائنات میں خود انسان کا خالق یعنی پروردگار عالم کی ذات ہے کہ جو انسان کا حقیقی مربی ہے، اور اس تربیت کے لیے اس نے ایک بہترین کتاب بھیجی ہے جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے.
بے شک.
قبلہ ایک اور سوال، دو تین سوال اور بھی ہیں لیکن چونکہ وقت بہت محدود ہے. ثلتم من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثلتم من الاولین وقلیل من الاخرین. میں چاہ رہا تھا کہ یہ سوال پچھلے ہفتے کروں لیکن وقت بہت محدود تھا ہمارے پاس اور ختم ہو چکا تھا تو چھوڑ دیا. تو اس کی تفسیر کیا ہے؟
جی جی دیکھیں یہ جو آیت کریمہ ہے یہ ثلت من الاولین وقلیل من الاخرین، اس میں علماء نے دو تفسیریں بیان کی. ایک تفسیر تو یہ بیان کی ہے، پہلے میں ترجمہ کر دوں، ثلت من الاولین یعنی ایک بڑا گروہ اولین میں سے ہوگا، گزشتہ امتوں میں سے ہوگا، وقلیل من الاخرین یعنی یہ تذکرہ ہے مقربین کا قیامت میں جو ہے.
قبل یہاں پہ کال ہے میرے خیال میں،
جی
ہم دیکھتے ہیں کہ جی. ہیلو،
ہیلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہاں جی
جی، تعارف کرائیے اپنے ذرا.
میں عبد الجلیل بول رہا ہوں جی، سعودی عرب سے.
عبد الجلیل، آپ ایسا کریں ذرا اپنی ٹی وی کی آواز، اپنی ٹیلی ویژن کی آواز ذرا اگر آپ کم کر لیں تو آپ جو ہے وہ ہمارے.
ہیلو،
جی جی، آپ اگر ٹی وی کی آواز کو کم کر لیں تو آپ ہماری آواز صحیح طریقے سے سن سکتے
ہیں.
جی جی، آپ سوال کیجیے.
تو اس میں وہ بیان تو دوسری طرف چلا گیا آپ کا، بہرحال آخری جو آپ نے تین گروہوں میں بٹنے کا وہ کیا ہے اس پہ تھوڑا تفصیلی آپ بیان کریں بہت مہربانی ہوگی.
یعنی سورہ واقعہ کے اندر جو تین گروہوں کا ذکر ہے ان کی تفصیل چاہتے ہیں آپ؟
ہاں.
اچھا، اور کوئی نقطہ اگر؟
بہت مہربانی،
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. عبد الجلیل صاحب ہیں سعودی عرب سے اور سوال کر رہے ہیں کہ تین گروہوں کا جو آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا پچھلے پروگرام میں، وہاں سے بات کہیں اور چلی گئی تھی، تو ان گروہوں کے حوالے سے اگر کوئی نقطہ رہ گیا ہے میرے خیال میں، اگرچہ آپ نے کافی مفصل گفتگو کی تھی، پھر بھی اگر کوئی خاص نقطہ رہ گیا ہے جس میں اصحاب المیمنہ جو سیدھے ہاتھ والے ہیں یا اصحاب الیمین بھی کہا گیا ہے یا اصحاب المشأمہ یا اصحاب الشمال بھی بعض جگہ پہ کہا گیا ہے یا تیسرا جو گروہ ہے السابقون السابقون اولئک المقربون.
جی میں برادر عزیز خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس آیہ کریمہ
ان آیات کا ربط، یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں سوال کیا ثلت من الاولین وقلیل من الاخر، اس سے کوئی ربط بنتا ہے
میرا خیال ہے کہ پہلے برادر محترم کا جواب دے دیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی گفتگو پہ آتے ہیں. دیکھیں گزشتہ ہفتے اس آیہ کریمہ یا اس ان تینوں گروہوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی اور اس میں میں نے بیان کیا، البتہ اس کی اور مزید تفصیل میں میں بیان کرنا چاہ رہا تھا آج، وہ یہ کہ پروردگار نے جو اس میں تین گروہ بیان کیے ہیں، ایک گروہ تو وہ ہے کہ جو مقربین کا گروہ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں، کہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں اور جو اسے کہہ لیا جائے کہ جنہوں نے ہمیشہ صراط مستقیم پہ جو ہے قدم بڑھایا ہے اور ہمیشہ نیکی کا راستہ بہت اور ہر نیکی کے راستے میں وہ پیش قدم رہے ہیں، یہ لوگ مراد ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ اصحاب الیمین، اصحاب الیمین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گناہ بھی کیا ہے اچھے کام بھی کیے ہیں لیکن اچھائیاں اور نیکیاں ان کے زیادہ ہیں،
یعنی یا ان پھر کی اچھائیاں ان کی برائیوں پہ غالب
ہیں زیادہ
اور ان کی نیکیوں کا جو پلہ ہے
وہ بھاری ہے. جی، یا پھر وہ لوگ ہیں جو پہلے گنہگار تھے، برے کاموں میں ملوث تھے لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کی اور اچھے راستے پہ آ گئے، تو یہ اصحاب الیمین ہے. اچھا، مقربین کے لیے بھی اللہ نے متعدد نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اور اصحاب الیمین کے لیے بھی جو جن کا درجہ ان سے تھوڑا سا کم ہے، تھوڑا سا نیچا ہے، ان کے لیے بھی متعدد نعمتوں کا ذکر ہوا ہے. اس کے بعد اصحاب الشمال، اصحاب الشمال وہ لوگ ہیں کہ جو جیسا کہ میں یہاں ابھی بیان چل رہا تھا کہ وہ جو قیامت کو جھٹلانے والے ہیں، جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں، یہ بائیں ہاتھ والے. اچھا، داہنے ہاتھ والا، بائیں ہاتھ والا کیا مطلب ہے؟ دائیں ہاتھ والے کا مطلب یہ ہے کہ داہنے ہاتھ والوں کی جو علامت ہے داہنے ہاتھ کی، وہ یہ کہ ان کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا جو ان کے سعادت اور خوشبختی کی علامت ہو. بائیں ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جو ان کے بدبختی کی علامت ہوگی، جو ان کے رسوائی کی علامت ہوگی، ان کے جہنمی ہونے کی علامت ہوگی، ان کے لیے متعدد عذاب کا تذکرہ ہوا ہے. تو یہ رہی اس حوالے سے گفتگو جو ایک خلاصے کے طور پر میں بیان کیا، لیکن آج میں جس کو بیان کرنا چاہ رہا تھا
یہاں پہ ایک وقت ہوا ہے وقفے کا.
اچھا،
اس لیے کہ ہمارے برادر جنہوں نے سوال کیا ہے جناب عبد الجلیل صاحب، اس حوالے سے میں درخواست کروں گا آپ تمام ناظرین سے کہ تفاسیر کا مطالعہ کریں. ظاہر ہے کہ اس مختصر سے وقت میں ہم چونکہ یہ تین گروہ ہیں، ان کی صفات ہیں اور مختلف جو ہے وہ کوالٹیز ہیں، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے، تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ کافی حد تک آپ کو
بعض نکات انشاءاللہ میں وقفے کے بعد اس کو میں
جی ضرور تو وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے.
أيها اللائم دعني واستعيني. سمع من وصف حالي أيها اللائم دعني واستمع من وصف حالي
يا مولاي
علي المرتضى مولى الموالي
أيها اللائم
دعني واستمع من وصف حالي
أيها اللائم
دعني واستمع من وصف حالي
إن مولاي
علي المرتضى مولى الموالي
كلما ازددت مديحا فيه قالوا لا تغالي
كلما ازددت مديحا فيه قالوا لا تغالي
وإذا أبصرت في الحق يقينا لا أبالي.
ناظرین وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بغیر کسی تمہید کے میں جانا چاہتا ہوں قبلہ عباس مہدی حسنی صاحب کی طرف. جی قبلہ جی. آپ نکات بیان.
ہاں تو میں تین گروہوں کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ان تینوں گروہوں کا انجام بھی پروردگار نے اس سورے میں بیان کیا ہے. اچھا. مقربین کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں پروردگار یہ کہتا ہے کہ لیکن اگر مقربین میں سے ہوں گے تو ان کے لیے آرام و آسائش ہوگی, ان کے لیے سکون ہوگا اور وہ ہر طرح کی ان کے لیے نعمتوں سے بھری ہوئی جو بھرے ہوئے باغات ہوں گے ان کا تذکرہ. اس کے بعد اصحاب الیمین کا تذکرہ ہوتا ہے کہ لیکن اصحاب یمین کے لیے کیا ہوگا, کہ ان کے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کی طرف سے اصحاب الیمین کی طرف سے جو ہے اصحاب یمین کو سلام ہوگا اللہ کی طرف سے یا فرشتوں کی طرف سے, متعدد اس میں تفاصیل بیان کی گئی
ان کی عاقبت اور ان کا انجام ذکر کر دیا ہے پروردگار نے اسی صورت میں
کہ یہ جب یہاں جائیں گے دنیا سے تو ان کو مثلا سلام کے ذریعے ان کا استقبال ہوگا. یہ مقرر ان کے لیے کہا کہ ان کے لیے روحن و ریحان ہوگا, وقت نہیں ہونے میں توضیح دیتا, یعنی ان کے لیے راحت و آرام ہوگا, ان کے لیے خوشبودار پھول ہوں گے اور نعمتوں سے بھری ہوئی جنت و باغات ہوں گے. اس کے بعد جب اصحاب الشمال کا تذکرہ ان کے انجام کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے لیے پروردگار کہتا ہے ان کا گرم پانی کے ذریعے ان کا استقبال ہوگا, نزل من حمیم, ان کا میزبانی جو ہوگی گرم پانی کے ذریعے ہوگی, وہ تسلیت
کھولتا ہوا پانی,
ہاں وہ تسلیت و جہیم, اور ان کو جو ہے وہ جہنم میں جو ہے وہ داخل کر دیا جائے گا اور یہ اسی جہنم میں رہیں گے. تو یہ تینوں گروہوں کے صفات بھی اللہ نے بیان کی, ان کی نعمتیں اور ان کا انجام بھی اس سورہ میں پروردگار نے.
قبلہ ہمارے پاس وقت بالکل نہیں ہے, نہیں معلوم کتنا وقت ہے, اور میں سوال کر بھی دیا تھا آپ سے لیکن کال آنے کی وجہ سے یہ سوال اور اس کا جواب رہ گیا. ایک منٹ ہمارے پاس رہتا ہے. ثلت من الاولین وقلیل من الاخرین.
جی تو میں یہاں پہ عرض کر دوں کہ جو تفاصیل میں دو طرح کے, ایک تو یہ ہے کہ سلطوں گزشتہ امتیں جو ہیں ان میں سے مقربین زیادہ تر لوگ ہوں گے اور جو یہ آخری امت ہے اس میں سے کم مقربین ہوں گے, لیکن دوسری تفسیر یہ ہے کہ نہیں, یہاں مراد جو ہے وہ اولین و آخرین سے مراد یہ آخری امت ہے, حضور کی امت ہے, اور ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ بہش میں جو زیادہ لوگ ہوں گے وہ ہماری امت سے ہوں گے, حتیٰ 3/4 بھی پتہ بیان کیا کہ 3/4 افراد اور جو ہوں گے وہ ہماری ملت کے.
بہت بہت شکریہ قبلہ. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی کالز کے ذریعے اس پروگرام کا بے نہایت استقبال کیا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور آئندہ ہفتے ہمارا خصوصی پروگرام ہوگا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے. ناظرین اگلے ہفتے تک ہمیں آپ اجازت دیں گے. اللہ حافظ.
سبحان اللہ.